الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ النساء کی آیت 160 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ سوالات ہیں، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جن پر قرآن مجید تبصرہ کر رہا ہے اور ان کا جواب دے رہا ہے. سورہ آیت 126 پر اپنے مضمون کے لحاظ سے ختم ہو گئی تھی. ایک سوال کمزور مسلمانوں کی طرف سے ہوا، اس کا جواب دیا گیا. ایک سوال منافقین کی طرف سے ہوا تھا، اس کا جواب دیا گیا. اور پھر ایک انتہائی غیر معقول مطالبہ سوال کی صورت میں سامنے آیا اہل کتاب کی طرف سے، اس پر تبصرہ جاری ہے. اس کا کچھ حصہ پیچھے گزر چکا ہے. اس میں جو آخری آیت زیر بحث تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے اسی قرآن پر یقین کر لے گا اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہ ہوگا. بالعموم چونکہ سیدنا مسیح کے ذکر کے فوراً بعد یہ آیت آ گئی ہے، تو لوگ اس کو سیدنا مسیح سے متعلق سمجھتے ہیں. یہ کلام کے اندر جو مترزہ جملے آ گئے تھے ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے. اصل میں جو چیز شروع میں تھی وہ یہ تھی کہ یہ آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا، آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آسمان سے ایک کتاب اترتی ہوئی لائیے، اس کا جواب دیا ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ اس سارے کلام کو دیکھیں گے اور درمیان میں جو جوش غضب کے جملے ہیں ان کو نکال کے الگ کر دیں گے، تو یہ اس کے اوپر گویا تبصرہ ہے کہ اس کی پرواہ نہ کریں. یہ کسی کتاب کا، اگر آسمان سے اتری ہوئی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. یہ دیکھیں گے آپ کہ ان میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا، جان لے گا اس بات کو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ اقرار کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. وہی سلسلہ درمیان میں یہ بات کر کے پھر چل پڑا. فبظلم من الذین ہادوا، فرمایا پھر ان یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر ایسی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھی. یعنی یہ ایسی سرکش قوم رہی ہے. سورہ انعام کی آیت 146 سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر وہ تمام جانور حرام کر دیے گئے جن کے ناخن ہوتے ہیں، گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کر دی گئی، اس طرح سے اور بھی بعض چیزوں میں سختی ہو گئی ان کے ساتھ. یہ قرآن نے مثال دے کے بتایا ہے کہ وہ کیا وجہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت میں کچھ زائد پابندیاں عائد کر کے ان کو سزا دیتے تھے. وہ مثال سورہ بقرہ میں زیر بحث آ چکی ہے. ان کو کہا گیا کہ قصابہ کے لیے گائے ذبح کرو، یعنی ایک عام سی بات تھی، کوئی سی گائے ذبح کرتے تھے، قربانی دینا تھی اور قربانی دے کے قسمیں کھانی تھی. تو بجائے اس کے کہ یہ جاتے اور کوئی سی گائے ذبح کر دیتے، انہوں نے گریز اور فرار کے راستے اختیار کیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حکم انتہائی سخت ہو گیا. یعنی ایک ایسی گائے پر انگلی رکھ دی گئی کہ جس کو میسر کرنا آسان نہیں تھا. تو اسی طریقے سے جب یہ طرح طرح کے ہیلے تراشتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض سختیاں ان پر ہوتی ہیں. اس کا حوالہ دیا ہے کہ فبظلم من الذین ہادوا، یہ ان کا ظلم تھا جس کی وجہ سے، یعنی ہماری شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ ان کا ظلم تھا کہ جس کے نتیجے میں اللہ پاکیزہ چیزوں کو کبھی حرام نہیں کرتے، لیکن ان کے لیے وہ بھی حرام کر دی گئی جو ان کے لیے اصل میں حلال تھی. وہ حلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے رہے ہیں، واخذہم الربا، اور یہ سود کھاتے رہے ہیں، وقد نہوا عنہ، درا حالے کہ آج مسلمانوں کو نہیں ان کو بھی اس سے روکا گیا تھا، واکلہم اموال الناس بالباطل، اور یہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے رہے ہیں، یعنی ان کے جرائم گنوائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی انہی کے منکرین ہیں، منہم وآتدنا للکافرین منہم عذابا علیما، اور یہ انہی کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. یعنی یہ ان کے جرائم ہیں، یہ اس سطح پر پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ اس مقام پر آ چکے ہوئے ہیں کہ باوسط اس کے ایمان والے کہلاتے ہیں، اہل کتاب کہلاتے ہیں، لیکن کفر کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، دل سے ایمان کی حقیقت سے محروم ہو چکے ہیں. تو نتیجے کے طور پر ان کے لیے بھی وہی عذاب، وہی دردناک عذاب تیار ہے جو اللہ تعالیٰ سری منکرین کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں. تو اس کا حوالہ دے کر یہ بتایا کہ یہ جرائم ہیں ان کے، اللہ کی شریعت کے معاملے میں ہیلا تراشیاں کیں، اس میں ظلم کے راستے نکالے، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، سود کھایا، اور اس کے باوجود کہ اس معاملے میں کوئی ابہام نہیں تھا، لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے رہے. باطل طریقے یعنی وہ طریقے جو عدل کے خلاف ہیں، انصاف کے خلاف ہیں، معروف کے خلاف ہیں، دیانت کے خلاف ہیں، لین دین اور معاملات کی بنیاد حقیقی رضامندی پر جن پہ نہیں ہوتی اور جس میں دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اپنی مفادات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، ضرر غرر ہدف جن چیزوں میں بنایا جاتا ہے چیزوں کو، وہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر آ گئی ہیں. چنانچہ چوری، غبن، کم تولنا، ملاوٹ کرنا، اس نوعیت کے جتنے معاملات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہم مسلمانوں میں عوام دیکھ رہے ہیں، یہ سب ان کا ذکر ہے. لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا یہ نہایت جامع تعبیر ہے ان سب معاملات کی جن میں ہم معیشت میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور بنیادی اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اگر کسی کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے، کسی یتیم کا مال کھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، دھوکہ دے کے کسی کو کچھ چیز بیچی جا رہی ہے، عیب بتائے بغیر کسی چیز کو فروخت کیا جا رہا ہے، بازار میں بیٹھ کر قسمیں کھا کے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اگر ملاوٹ کی جا رہی ہے، اگر لوگوں کو کم تول کے دیا جا رہا ہے، تو یہ اصل میں عقل الاموال بالباطل ہے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا ہے. تو فرمایا یہ سارے اخلاقی جرائم ان کے اندر عام ہو چکے ہوئے تھے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ یہ انہی کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قرآن مجید کا عام طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کا ذکر بھی ضرور کرتا ہے کہ جو ان کے اندر صالحین ہیں. فرمایا لیکن راسخون فی العلم منہم، ان میں سے البتہ جو علم میں پختہ ہے. اس سے مراد یہود کے وہ علماء ہیں جو دین کے علم میں راسخ، عقیدے اور عمل میں پختہ اور اخلاق اور کردار کے ہر پہلو سے جادہ مستقیم پر استوار تھے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ صالحین قوم سے بالکل ہی ختم ہو جائے. تو ان کا اب ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر سے وہ لوگ البتہ کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں. کہیں سے پہلے کہ اس آیت کو ہم سمجھیں، یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پیچھے جتنے جرائم کی طویل فہرست آئی ہے اس طویل فہرست کو تو سنا دیا گیا ہے، لیکن اس کو سنانے سے مدعا کیا ہے؟ جرائم کی فہرست کے اندر ایک موترزہ جملہ آ گیا تھا، وہ ختم ہوا. اس کے ختم ہونے کے بعد پھر جرائم کے بیان کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر ایک اور طویل جملہ موترزہ آ گیا، اس کے بند ہوتے ہی پھر فہرست جرائم آ گئی. یہ جو اسلوب بیان اختیار کیا ہے قرآن مجید نے، یہ متکلم کے زور بیان، جوش، سامے کی ذہانت، دعوے کی قوت، وضاحت اور فیصلے کے مستغنی عن البیان ہونے کو ظاہر کرتا ہے. یعنی جب آپ جرائم گنوا رہے ہیں تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس انجام کو پہنچیں گے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو عام طور پر جو خطیبانہ کلام ہوتا ہے اس میں بعض اوقات بہت نمایاں ہوتی ہے اور ایک صاحب ذوق سامے اس کا اندازہ کر لیتا ہے. تو اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جرائم ہے، یہ ان کا ظلم ہے، یہ ان کی حماقتیں ہیں، یہ خدا کے ساتھ ان کی ہیلا پردازیاں ہیں جس کے نتیجے میں خدا نے ان پر لعنت کی ہوئی ہے. اس لیے کوئی تعجب نہ کرو کہ آئیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے اترتی ہوئی کتاب لا کے دکھائیے، اسی قرآن کو مانیں گے، آپ بے پرواہ رہے ہیں ان سے، لیکن یہ ایسے ہی ظالم ہیں. تو یہ ہے اصل میں اس سارے کلام کا مدعا. تو اب یہ بتایا کہ ان کے اندر وہ لوگ البتہ کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، یعنی وہ بھی جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں اور وہ بھی جو ایمان والے ہیں. یعنی ایک تو وہ ہیں کہ جو علماء ہیں یہود کے، اور دوسرے وہ عام لوگ کہ علماء تو نہیں ہیں لیکن اپنی سلامتی تباہ اور پاکیزگی سیرت و کردار کے باعث اپنے علم کی حد تک تورات کی ہدایت پر قائم ہیں اور اس لحاظ سے گویا سچے اہل ایمان ہیں. اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بھی یہ یاد ہوگا کہ اس گروہ کا ذکر آیت 113 کے تحت گزر چکا ہے. یہ اسی کا حوالہ دیا ہے کہ ان کے اندر وہ لوگ البتہ کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، یعنی ان کے علماء میں پختہ سیرت و کردار اور پختہ علم کے لوگ ہیں، ان کے عام مومنین، یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائیں گے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے وہ اس پر بھی ایمان لائیں گے. وہ مان رہے ہیں اس کو، ان کے ہاں کوئی تردد نہیں ہے، انہوں نے قبول کر لیا اس بات کو. یعنی جن علماء میں دین کا صحیح رسوخ تھا، سچا علم تھا، وہ بھی، اور وہ بھی کہ جو عام لوگ تھے، ایمان والے تھے، تورات کے معاملے میں صالح تھے، سچی بات کو ماننے کے لیے تیار تھے، فرمایا وہ مان رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے. والمقیمین الصلاۃ، اور خاص کر ان کے اندر نماز کا اہتمام کرنے والے، خاص کر. یعنی اس میں جو اسلوب اختیار کیا ہے تو اس میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اعراب میں کچھ تبدیلی کر دی ہے. یہ جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص کر کا مضمون الفاظ میں، الفاظ کے اندر نہیں بولے گئے یہ الفاظ خاص کر کے، لیکن وہ خود بخود ادا ہو گیا ہے، خاص کر نماز کا اہتمام کرنے والے، والموتون الزکات اور زکات دینے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے، یعنی ان کے اندر وہ لوگ جو ہیں وہ مان رہے ہیں، وہ کہ جو نماز کا اہتمام کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ جو یہود کے دین میں ہدایت دی گئی تھی وہ اللہ کی ہدایت تھی، اس میں نماز تھی، اس میں زکات تھا، اس میں قیامت پر ایمان تھا، اللہ پر ایمان تھا. تو جو پہلے ان سب چیزوں کو خلوص نیت کے ساتھ مان رہے تھے، اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کر رہے تھے، فرمایا وہ اس کو ایمان رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ اولائک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ان قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو ان کے اندر فی الواقع ماننے والے لوگ ہیں، اور ان کو کوئی تردد پیش نہیں آئے گا، یہ اس طرح کے مطالبات نہیں کریں گے، ان کی پرواہ نہ کرو. یہ لوگ اب ضد اور ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑیں، آپ اپنی نگاہ ان لوگوں کی طرف کریں جو انہی کے اندر موجود ہیں، علماء میں بھی ہیں اور عام لوگوں میں بھی. انا اوہینا الیک کما اوہینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوہینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا. فرمایا ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح پر اور اس کے بعد آنے والے پیغمبروں پر کی تھی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یعقوب کی اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان کی طرف بھی وحی کی، اور داود کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی. زبور کا جو لفظ ہے اس آیت میں جس طریقے سے آیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ الہامی کتابوں میں اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. وہ اگر آپ زبور کو پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں مناجاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں بندے کو کس جگہ کھڑا ہونا چاہیے. مناجاتیں خاص زبور کی ہوں یا دعائیں یا مناجاتیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملی ہیں، دونوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی سچی معرفت کس طریقے سے الفاظ کی صورت اختیار کرتی ہے. یعنی ایک بندہ مومن کے اندر جب ایمان راسخ ہوتا ہے، اس کے دل میں اترتا ہے، اس کو اللہ کی سچی معرفت حاصل ہوتی ہے، خدا سے اس کا ایک براہ راست تعلق پیدا ہوتا ہے، اپنی عاجزی کا احساس اس کے اندر ہوتا ہے، وہ بندگی کو ٹھیک طرح سے دریافت کر لیتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، خدا کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اپنے پورے وجود سے اس کے سامنے جھکتا ہے، وہ کیسے عرضداشت کرتا ہے، کیسے اس بات کا اعتراف کرتا ہے. جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ انا عبدک ابن عبدک، میں بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں. تو یہ جو الفاظ ہے، ناصیت بیدک، میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہے، اور پھر یہ کہ عدل فی قضاؤک، تیرا جو فیصلہ ہے میرے ہاں وہ سب انصاف پر مبنی ہے، تو کس طرح بندہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ زبور میں بہت نمایاں ہے. تو فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے جو وحی کی تھی، وہی ہم نے تمہاری طرف بھی کی ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے ان رسولوں کی طرف بھی وحی بھیجی جن کا ذکر تم سے پہلے کر چکے ہیں. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان رسولوں کی طرف بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا تھا جس طرح کے کلام کیا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے نام جس ترتیب سے یہاں گنائے گئے ہیں، ان میں کیا لحاظ رکھا گیا ہے؟ حضرت نوح سے لے کے حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کے ذکر تک تو تاریخی ترتیب ہے، اگر آپ دیکھیں تو تاریخی ترتیب کے ساتھ وہاں تک بات پہنچی ہے. اس کے بعد ترتیب صفاتی ہو گئی ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون اپنے خاص نوع کے ابتلاء اور خاص نوع کی تائید الہی میں ایک نوعیت کا اشتراک رکھتے ہیں. حضرت سلیمان اور حضرت داؤد نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر حضرت سلیمان کے بعد لانے کی وجہ خاص اہتمام کے ساتھ زبور کی طرف توجہ دلانا ہے. یعنی یہ ترتیب ہے جو اس میں اختیار کی گئی ہے، اور سب سے آخر میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اس لیے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ مماثل نبی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا موسیٰ، یہ انبیاء کی تاریخ میں مماثل پیغمبر ہیں. اور یہ بات کہ مماثل پیغمبر ہیں، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اور حدیث میں بھی ہے. تو اس تمام حوالے سے جو قرآن نے حوالہ دیا نا یہ انبیاء کا، اس سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ یہ انبیاء ہیں جن کے نام اور کام تورات کے صحیفوں میں بیان ہوئے ہیں، اور یہ طریقہ رہا ہے جس طریقے پر اللہ نے ان کو اپنی نبیوں کو وحی کی، اپنے خطاب اور کلام سے نوازا، ان سب سے اہل کتاب واقع. اس میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کہیں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ نے کسی نبی پر اس طرح کتاب اتاری جس طرح کے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سب اترتے اس کو دیکھیں. موسیٰ سے بے شک اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جس طرح کلام کیا جاتا ہے، لیکن ان یہود کا اطمینان اس پر بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے شبہ وارد کر دیا کہ خدا ہم سے رو در دو ہو کر کلام کرے گا تب مانیں گے. تو فرمایا کہ انبیاء کے ساتھ یہی طریقہ رہا ہے، تو ہم نے کوئی انوکھا معاملہ نہیں کیا کہ اس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں یا تم سے ایک نیا مطالبہ کر رہے ہیں. جو طریقہ اس سے پہلے پیغمبروں تک وہی بھیجنے کا رہا وہی طریقہ ہم نے آپ کے معاملے میں اختیار کیا. اور یہ جتنے پیغمبر بھی ہیں مبشرین و منذرین، یہ بشارت دینے والے تھے، رسل مبشرین و منذرین، یہ بشارت دینے والے تھے اور خبردار کرنے والے تھے. یعنی ان کا اصل کام یہ تھا، یہ نہیں کہ وہ آسمان سے اترتی ہوئی کتاب آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں، وہ بشارت اور انذار کے لیے آئے تھے، خبردار کرنے آئے تھے. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ ان رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی مقصد کا مقصد بتا دیا، اور وہ ضرورت بھی بتا دی ہے جو ان کے بھیجنے کی دائی ہوئی ہے، یعنی کیا چیز باعث بنی ہے. تو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ انذار اور بشارت کے لیے آتے ہیں، یعنی تاکہ لوگوں کو غفلت سے بیدار کرے، اور ان کو بھیجنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ علم و عقل کی شہادت، تو علم و عقل کی گواہی تو موجود ہی ہے، اس کے بعد ایک دوسری گواہی پیش کر دی جائے جو حق کو اس درجے واضح کر دے کہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. تو آپ دیکھیے کہ اسے ایک آیت کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ انبیاء کس لیے آتے ہیں. انسان نے اپنی اصلاح خود کرنی، علم اور عقل کی روشنی اس کو حاصل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سلیم فطرت بھی عطا فرمائی ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنی عقل کی روشنی میں فیصلے کرے اور اپنی اصلاح کرے، اس کے لیے اپنی نظم بنائے، اپنی تعلیم کا، اپنی تربیت کا اہتمام کرے. انبیاء علیہ السلام تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ انسانوں کو خبردار کر دیں کل ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے، بشارت دے دیں کہ اللہ ان کو کیا عنایتیں ہیں جن کو تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو جنت کے لیے اہل بنا لیتے ہیں، یہ حقیقت واضح کر دیں، حق کو اس درجے واضح کر دیں کہ کوئی قیامت میں کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پر بات واضح نہیں ہوئی تھی. تو اتمام حجت اور انذار و بشارت، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، وہ یہ کرتے ہیں. اس کے سوا جتنے معاملات بھی لوگ عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ ہے یا وہ ہے، قرآن مجید اس کی تائید نہیں کرتا. قرآن مجید ہر جگہ یہ بات کہتا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے آتے ہیں، حق کو آخری درجے میں واضح کر دیا جائے. تو انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر جو اہل علم بھی بعد میں اللہ کے دین کی دعوت پیش کرے، ان کو بھی اصل میں یہ کام کرنا چاہیے، لوگوں کو خبردار کر دیں اور دین کی حقیقت کو واضح کر دیں. لوگوں کی اصلاح کر ڈالنا، کوئی نظام قائم کر ڈالنا، کوئی حکومت قائم کر ڈالنا، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کا اصل کام یہ ہے کہ حق کو آخری درجے میں واضح کر دیا جائے. تو یہاں اس بات کو بھی بیان کر دیا. ارشاد ہوا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، کہ یہ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلائیں، مگر اللہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے جو اس نے تم پر نازل کی ہے. اسی بیان پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک کتاب اترتی ہوئی دکھائیے. فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ گواہ ہے، وہ تو کتاب اس طریقے سے ہاتھ میں نہیں پکڑا کے گئے تھے. پھر خاص طور پر بنی اسرائیل کے انبیاء کی پوری فہرست بیان کر دی ہے کہ یہ دیکھو جس طرح ان پر وحی آئی، جیسے ان پر کتابیں نازل ہوئی ایسے یہ کتاب نازل ہوئی ہے. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ جو یہاں قابل اعتراض ہو جائے یا کوئی ان سے ہٹ کر معاملہ ہو گیا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی امتیاز ضرور بیان کیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، لیکن بھرن انہیں سے کیا، تمہارے ہاتھ میں تو نہیں پکڑا دیا یا تمہیں تو نہیں سنوا دیا. تو ارشاد ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے، اس وجہ سے یہی طریقہ وہ ہمیشہ قائم رکھے گا. اور انبیاء علیہ السلام کا کام کیا ہے، وہ یہ ہے. اب اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جھٹلاتے ہیں، اس کے باوجود جھٹلاتے ہیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑیں، اللہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے جو اس نے تم پر نازل کی ہے. انزلہ بعلم، اس نے اپنے علم کے ساتھ اسے نازل کیا ہے. والملائکۃ یشہدون، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وکفا باللہ شہیدا، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. یہ جو جملہ ہے یہ اصل میں استدراک کا جملہ ہے، لیکن اللہ یشہد ما انزل الیک، اور اوپر کی پوری آیتوں میں جو بات کہی گئی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بات واضح کر دی، اسی طریقے سے وحی کی، ہر چیز نمایاں ہو گئی، اس کے باوجود یہ جھٹلاتے ہیں، تو پھر جھٹلائیں. تو یہ مفہوم چونکہ نکلا پڑ رہا ہے تو اسی کے اوپر ایک لیکن یا مگر آ گیا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں کہ یہ جھٹلائیں، یہ جانیں، یہ جس طرح کرنا چاہتے ہیں کریں، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی. مدعا کیا ہے کہ یہ بات کہ تم خدا کے پیغمبر ہو اور اللہ نے اپنے علم کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے اور یہ ہر لحاظ سے خالص اور بے آمیز ہے، اس میں نفس اور شیطان کے کسی وسوسے کو دخل نہیں ہے، اس کی گواہی کے لیے تنہا خدا ہی کافی ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے، یعنی اصلاً تو حضور کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، جھٹلانے پر اصرار کرتے ہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کریں. آپ کا کام کیا؟ حق کو آخری درجے میں واضح کر دینا، انذار کرنا اور بشارت دینا. آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، ان کی پرواہ نہ کریں. لیکن اس کے اندر وحی کی صداقت کی ایک دلیل بھی بیان ہوئی ہے اور یہ بالکل ایک تاریخی شہادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی تعریف اور ان کی وحی کی کسوٹی پر جانچ کر قرآن اور پیغمبر کا درجہ متعین کیا جا سکتا ہے. یہ بیان ہوا. اب ایک دوسرے پہلو کو بیان کیا اور وہ یہ بیان کیا کہ پیغمبر اپنے باطن میں خدا اور فرشتوں کی شہادت اس طرح سنتا سمجھتا اور پرکھتا ہے کہ اس کے لیے اپنی وحی کی صداقت پر کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی. اس طرح کی شہادت کسی غیر نبی کو نہیں حاصل ہو جاتی، اس وجہ سے کہ کسی غیر نبی کے الہام اور نبی کی وحی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی جس کیفیت کو الہام سمجھ رہا ہے وہ محض ایک وسوسہ نفسانی ہو، کسی شیطان نے کوئی خطور کیا ہو. پیغمبر پر وحی جس افق سے آتی ہے، جس زور اور قوت کے ساتھ آتی ہے، اللہ کے ملائکہ کی جس طرح اس کو تائید اور شہادت حاصل ہوتی ہے، وہ خود اس کے لیے ایک برہانے کاتے بن جاتی ہے. یعنی پیغمبر کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ادنا درجے میں بھی شبہ میں یا شک میں مبتلا ہوتا ہے. وحی کی صداقت کا یہی پہلو ہے جس کی وجہ سے ساری خدائی بھی اسے جھٹلا دے تب بھی پیغمبر کے اعتماد میں کوئی فرق نہیں آتا. یعنی اس کی بزم و انجمن خود اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور اس کو خدا اور روح القدس کی تائید حاصل ہوتی ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو سورہ نجم میں قرآن نے واضح کیا، جہاں پہلی وحی کا واقعہ بیان کیا کہ پہلی مرتبہ وحی آئی، پھر دوسری مرتبہ آئی، دونوں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اس طرح دیکھا، سارا افق ان سے بھرا ہوا تھا، کوئی شبہ نہیں تھا، ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں لاحق ہوا. وہ ہے نا کہ ماں کزب الفواد بارہ، ادنا درجے کا کوئی تردد نہیں ہوا. وہ قریب آئے اور کعبہ قوسین اودنا، دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، اور انہوں نے وحی کی اپنے خدا کے بندے کو جو کہ وحی انہوں نے کرنا تھی. تو اس طریقے سے یہ شہادت خود پیغمبر پر واقع ہوئی ہے. تو اب حضور کو تسلی دی گئی کہ خدا گواہی دیتا ہے کہ آپ کے پاس حق آیا، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، آپ کو اس کی کیا پرواہ ہے، آپ اپنا کام کریں، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. ارشاد ہوا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، کہ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روک رہے ہیں، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. ان الذین کفروا وظلموا، اور جنہوں نے ماننے سے انکار کیا اور اس طرح اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، اب اللہ انہیں بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں جہنم کے سوا کسی راستے کی ہدایت دینے والا ہے. الا طریق جہنم، اب جہنم ہی ان کے لیے ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اس میں، جبکہ اس نے فیصلہ کر دیا کہ حق پہنچا دیا گیا، ہدایت واضح کر دی گئی. تو فرمایا کہ جب یہ انکار پر اصرار کر رہے ہیں، جھٹلانے پر اصرار کر رہے ہیں، ظلم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم ڈھالے ہیں، تو اب اللہ ان کو بخشنے والا نہیں، ان کے لیے اب راستہ جہنم کا ہے، اللہ تعالیٰ وہی ان کے لیے کھولے گا اور یہ وہی پہنچیں گے. ان آیات کے ساتھ ترجمہ سن لیجئے، ارشاد فرمایا ہے پھر ان یہودیوں ہی کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھی جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ سود لیتے رہے ہیں، دراں حالے کہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے رہے ہیں، اور یہ انہی کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ان میں سے البتہ جو علم میں پختہ ہے اور جو ایمان والے ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں جو تم پر اتاری گئی اور جو تم سے پہلے اتاری گئی، اور خاص کر نماز کا اہتمام کرنے والے اور زکات دینے والے اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے. ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح پر اور اس کے بعد آنے والے پیغمبروں پر کی تھی، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی، ہم نے ان رسولوں کی طرف بھی وحی بھیجی جن کا ذکر تم سے پہلے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں کی طرف بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا تھا جس طرح کلام کیا جاتا ہے، یہ رسول جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے، اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے، یہ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلائیں مگر اللہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے جو اس نے تم پر نازل کی ہے، اس نے اپنے علم کے ساتھ اسے نازل کیا ہے، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا ہے اور اللہ کی راہ سے روکا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا اور اس طرح اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ انہیں بخشنے والا نہیں ہے، اور نہ انہیں جہنم کے سوا کسی راستے کی ہدایت دینے والا ہے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر